أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنی زبردست قدرت کو بیان فرمایا، اپنے دوستوں کے لیے اپنی قدرت کو بیان فرمایا. فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی مومنین کا دوست ہے، اور دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوست کو کسی مضر اور برے کام سے بچانے والا ہو. اگر کوئی دوست دنیا کے اندر بھی کسی دوست کو کوئی بری چیز کھلا رہا ہو یا مضر چیز کھلا رہا ہو تو کہتے ہیں تیری دوستی کامل نہیں. تو اللہ تعالیٰ جب مومنین کے دوست بن رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دوست ہیں، لیکن کس چیز میں دوست ہیں؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ تعالیٰ ایسے دوست ہیں کہ جو مومنین کو ہمیشہ اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لاتے ہیں. جب مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد اب اس کے دل میں بے چینی شروع ہو گئی، دل کے اندر تڑپ شروع ہو گئی کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیوں کیا، تو اللہ تعالیٰ توفیق توبہ عطا فرماتے ہیں. یہ توفیق توبہ دنیا میں نہیں ملتی، کسی شخص سے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے فتاب اللہ علیہم لیتوبو، کہ اللہ جو صحابہ جن صحابہ نے غزوے پر جانے میں دیر کر دی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا صحابہ غزوے میں نکلنا ہے. تین صحابی ایسے تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس بہترین گھوڑے ہیں، یہ جو لشکر نکل گیا ہم صبح بھی اگر نکلے تو ہمارے گھوڑے اتنے تیز بھاگنے والے ہیں کہ ہم صبح پہنچ کر اس لشکر کو پکڑ لیں گے. تو صحابی تینوں گھر آئے، گھر آ کر کے لیٹ گئے. مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، فجر کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ لشکر کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم نکلنے والے تھے، کیونکہ ہمارے گھوڑے طاقتور تھے، ہمیں دیر نہیں لگتی، اس لیے ہم رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. کچھ دور جانے کے بعد اللہ کے نبی کو خیال آیا، پوچھا وہ تین صحابی کہاں ہیں جن کو میں نے حکم دیا تھا نکلنے کا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تو لشکر میں نہیں پہنچے. اور یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس میں تھے کہ ہمارے گھوڑے طاقتور ہیں، ہم اپنے گھوڑے بگا کر کے پہنچے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا. یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب رکے تو ہم نے سوچا چلو عشاء میں نکل جائیں گے، پھر سوچا رات کو گھر سو بھی لے، نہ معلوم واپس آنا ہو یا نہ ہو، وہاں شہادت مل جائے پھر گھر کون دیکھتا ہے، چلو ایک رات اور گھر پر گزار لی جائے. تو میں صبح ہو گئی، صبح ہونے کے بعد ہمارے دل سے اس کا خیال ہی نکل گیا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یہ صحابہ اب پریشان کہ اللہ کے نبی کا حکم آیا تھا، ہم پہنچے نہیں، اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائے تو کس منہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک پھیر لیا اپنا. ایک حکم، ایک غزوے پر نہ جانے سے اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. صحابہ سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے یہ ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا، اپنے دلیل پیش کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جب تک تمہاری برات اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرمائیں گے اللہ کا نبی تم سے بات نہیں کرے گا. اب صحابہ رونے لگے کہ اللہ اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائے ہمارے لیے, یہ مقام ہمارا کہاں. صحابہ رونے لگے. ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گیا, تیسرے دن جب صحابہ پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تمہیں مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اور گھر والوں کو بلا کر کے کہا کہ آج کے بعد تم میں سے کوئی بھی ان سے تعلق نہ رکھے, سب تر کے تعلق کر دو, یہاں تک کہ بیویاں بھی تر کے تعلق کر دیں. ایک صحابی اس میں بہت ضعیف تھے, ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیوی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بہت ضعیف ہیں, خود کوئی کام نہیں کر سکتے, میں سارا کام کر کے دیتی ہوں, کیا میں بھی تر کے تعلق کر لوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, اس کا میں نہیں کہتا. فرمایا رسول اللہ آپ حکم فرما دیجیے مجھے کیا کرنا ہے. فرمایا جیسا تو بہتر سمجھے ویسا کر لے. تو وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اللہ کے نبی کے منہ سے یہ آواز سنی کہ جیسا تو بہتر سمجھے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے کہ حق تو یہ ہے کہ تو خدمت کرے, لیکن اللہ کے نبی نہیں چاہتا کہ تو خدمت کرے, وہ بھی اپنے گھر آ گئے. اب یہ تین صحابی کا حال کیا ہے, ہر وقت رو رہے ہیں. کوئی نماز ایسی نہیں جس میں رو رہا رہے ہو کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے, صرف ایک نافرمانی پر. یہاں تک کہ ایک صحابی اس کے اندر تھے, انہوں نے فرمایا کہ میرا دل اتنا وہ ہو گیا پریشان کہ جس کے پاس جاتا مدینے میں وہ مجھے دیکھ کر کے بھاگ جاتا. فرمایا کہ میرا ایک چچا زاد بھائی تھا, میں نے سوچا چلو میں اس کے پاس جاؤں, اس سے جا کر اپنے دل کا حال کہوں کہ میرے دل میں یہ نہیں تھا. وہ گئے جا کر کے باغ میں, وہ صحابی کام کر رہے تھے, ان کے چچا زاد بھائی, یہ دیوار کود کر کے گئے اور جا کر خاموشی سے آہستہ آہستہ قریب گئے کہ ان کو آواز نہ آئے تاکہ ان سے اپنی بات کہہ سکے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا مڑ کر کے ذرا سی آواز آئی تو فرمایا کہ میں کیا بھاگتا, وہ مجھ سے پہلے دیوار کود کے کھیت چھوڑ کے بھاگ گئے, اپنا باغ چھوڑ کے چلے گئے. یہ صحابی فرماتے ہیں کہ بس میں تو وہی گر گیا کہ اللہ جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے, جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے. کس بات پر؟ ایک حکم پر اللہ کے نبی, ایک حکم کے اوپر. پھر روتے رہے روتے رہے. رونے کے بعد اللہ ایک دن دیکھا صحابی, ان تینوں صحابیوں نے فجر کے بعد اپنے گھروں کی چھت پر بیٹھے تھے, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے پر پابندی, بازار میں جانے پر پابندی, گھر والوں سے بات کرنے پر پابندی. دیکھا کہ ایک صحابی بھاگتے ہوئے آ رہے, ان صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, صحابی آ رہے تھے. ایک انسان کو بات کرنے کے لیے منع کر دیا جائے وہ کتنے دن برداشت کرتا ہے. دیکھا جب صحابی آ رہے بھاگتے ہوئے تو خوشی سے گھر کے اوپر کھڑے ہو گئے. وہ صحابی آئے اور فرمایا کہ خوشخبری ہو آپ کے لیے کہ آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اس کے لیے وحی نازل ہو گئی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مسجد نبوی میں بلا رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا کہ تم رکو, تم اتنی بڑی خوشخبری میرے لیے لائے ہو, تمہیں میں ہدیہ کیا چیز پیش کروں. فرمایا میرے جسم پر سوائے ایک تہمت اور ایک کرتے کے کچھ بھی نہیں تھا, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ تہمت میں اتار نہیں سکتا تھا کیونکہ سطر تھی, میں نے اپنا کرتا اتار کر کے ان صحابی کو پیش کر دیا اور بھاگے مسجد نبی کی طرف. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب اللہ علیہم لیتوبو, اللہ تعالیٰ نے توفیق سے توبہ صحابہ کو عطا فرمائی, کہاں سے؟ آسمان سے. لیتوبو تاکہ وہ زمین پر توبہ کر لے. دادا نے فرمایا توفیق سے توبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بازار میں مل جائے. اگر ایک انسان کوئی گناہ کی عادت پڑ گئی, دادا نے فرمایا جلد توبہ کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا وقت نہ ملے اور توفیق سے توبہ سلب ہو جائے اور اسی گناہ کی حالت میں تمہیں موت آ جائے. اگر گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان جس حالت میں مرے گا, اگر زنا کرتے ہوئے مرا تو زنا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اگر سود کھاتے ہوئے مرا تو سود کھاتا ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اگر گاڑی منڈا ہوا پھر مرا تو داڑھی منڈا اللہ کے سامنے پیش ہوگا, جس حالت کے اندر پیش ہوگا مرے گا اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لہذا صحابہ کے لیے توفیق توبہ اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی, لیتوبو, تاکہ صحابہ زمین کے اوپر توبہ کر لیں. جو دادا نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ توفیق توبہ عطا فرماتے ہیں اس کو اپنا کمال مت سمجھو کہ ہمیں تو مولانا ہم گناہ کر رہے ہیں تو پھر توبہ کر لیں گے. فرمایا توبہ تمہاری اختیاری چیز نہیں ہے. جس دن اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ سچ کر لی پھر اس کے بعد تمہیں توفیق توبہ نہیں ہوگی. پھر انسان کیا ہوتا ہے اس چیز کے اوپر جری ہو جاتا ہے. دادا کے ایک دوست تھے نازم آباد میں, بڑی عمر تھی ان کی. ان کے ایک دوست تھے جو دادا سے زیادہ کے دوست تھے. دادا کے جو دوست کے دوست تھے ان کو عادت تھی عورتوں کو دیکھنے کی, اور یہ ایسا گناہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر کی شکایت آئی. ایک وہاں کا شخص تھا, اس نے جان پوچھ کر صحابی رسول کی شکایت لگائی تاکہ ان کی ڈانٹ لگے, کیونکہ انہوں نے اس کو اسلام کے بارے میں کسی چیز پر عمل کرایا تھا. اس نے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھوٹی شکایت لگا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو طلب کر لیا, طلب کر کے فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیا؟ انہوں نے فرمایا جی عمر میں نے کیا, لیکن اللہ کے لیے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. سمجھا کر کے واپس بھیج دیا. لیکن اس صحابی رسول کا دل دکھ گیا. انہوں نے دو بدعائیں دی. فرمایا ایک تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسے گناہ میں مبتلا کرے کہ مرتے دم تک تو اس سے بچ نہ سکے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ تجھے اتنی لمبی عمر دے کہ تو جیتے جیتے تنگ آ جائے. محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ وہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے موت آ جائے, لیکن موت نہیں آتی تھی. اور جس گناہ کر رہا تھا کہ اللہ تجھے ایسے گناہ میں مبتلا کرے کہ تجھے توبہ کی توفیق نہ ہو, فرمایا کہ ایسے گناہ میں مبتلا ہوا کہ اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ یہ ابرو جو بھوے, یہ بال یہ بڑھاپے کے اندر لٹک جاتے ہیں, یہ لٹک کر یہاں تک آ چکے تھے. اور توبہ گناہ کیا ہوا, کس گناہ میں ملوث ہوا, کہ جب کوئی عورت گزرتی تو اپنی بھوے اٹھا کر کے اس کو دیکھتا پھر بھوے نیچے گرا دیتا. یہ ایسا مردود ہوا ہے. اس صحابی کا دل دکھا تھا, اس کی زبان سے بدعا نکل گئی, کیونکہ جب انسان کا دل دکھتا ہے تو بدعا نکل جاتی ہے انسان کے دل سے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایسا معاملہ کرے. اس لیے دادا نے فرمایا کہ اپنے بزرگان دین کے پاس جب جاؤ تو اللہ سے یہ دعا کر کے جاؤ کہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ہاتھ میرے لیے دعا کرتے کرتے کہیں بدعا کے لیے نہ اٹھ جائے, کبھی ان کے دل پر میں بار گناہ گرا نہ گزروں. اس لیے دادا جب جاتے تھے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, حضرت ماشاءاللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, میں نے بارہا دیکھا کہ دادا پہلے دعا کرتے. کیا دعا کرتے تھے؟ فرماتے تھے یا اللہ, شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک کتے کے اوپر پڑی تھی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر موضع قرآن کے مصنف, عبادت کر رہے تھے دہلی کی جامع مسجد کے اندر, فتح پوری کے اندر, جامع مسجد فتح پوری میں عبادت کر رہے تھے. عبادت کرتے کرتے رات کو 3 بجے سے لے کر کے صبح 7 بج گئے. اس وقت گھر سے پیغام آیا کہ کام ہے گھر آ جائیے. تو دادا نے فرمایا کہ ان کا نور اس قلب کے اندر بھر چکا تھا, قلب نور سے بھرا ہوا تھا, اور لہذا جب برتن بھر جاتا ہے تو اس سے جو ہے جو جس چیز سے بھرا وہ چیز چھلکنے لگتی ہے. فرمایا قلب بھر چکا تھا نور سے اور آنکھوں سے چھلک رہا تھا. اس وقت سے عبد القادر صاحب کی نظر ایک کتے کے اوپر پڑی. حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کتا جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. تو دادا فرماتے ہیں کہ میں بھائی جب جاتا ہوں اپنے شیخ کے پاس یہ دعا کر کے جاتا ہوں کہ اللہ شاہ عبد القادر صاحب کی تو نظر ایک کتے کے اوپر پڑی تھی تو اس کتوں کو آپ نے سارے کتوں کا پیر بنا دیا. یا اللہ میں انسان ہوں, جو نظر شاہ عبد القادر صاحب کی ایک نظر اس جو جانور پر پڑی تھی ویسی ایک نظر یا اللہ مجھ پر میرے شیخ کی پروازی ہے. جس کو حاصل کرنا ہوتا ہے, جس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے, وہی محنت کرتا ہے. ایک انسان ہے, اس کو مفت سے اندر روٹی اگر بندی ہو کہیں سے, اس کو معلوم ہے کہ مجھے مفت سے کھانے کو مل جائے گا, تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو محنت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. لیکن ایک انسان حلال کمانے کی کوشش کرے, وہ دن رات کتنی محنت کرتا ہے. ایک مزدور کو دیکھیں, صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہے, پھر اس کے بعد 300-400 جو مزدوری چل رہی ہے وہ لے کر کے گھر آتا ہے اور اس کو چھپا کر کے لاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ کہیں اس کو ڈاکو نہ لوٹ لیں. اگر یہ بھی لوٹ لیا تو گھر جا کر کے خود کیا کھاؤں گا, بچوں کو کیا کھلاؤں گا. وہ 400 روپے چھپاتا ہے, اس کے لیے 400 کی قیمت ہے. زیادہ نے فرمایا ہے جس کے دل میں ایمان کی قیمت ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے کہ اللہ کہیں میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے. کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر اتنے فتنے ہوں گے, اتنے فتنے ہوں گے کہ انسان جب صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. فتنے کتنے ہوں گے؟ صبح اٹھ رہا ہے تو کیا ہے؟ اٹھ رہا ہے تو حالت ایمان میں, شام کو سونے کے لیے جا رہا ہے تو کافر ہو جائے گا. اور شام کو جب سونے گیا اس وقت حالت ایمان میں تھا, صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی بات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تسبیح پڑھ رہے تھے اس تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا اور اس میں سے جس طریقے سے دانے گرے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ جس طریقے سے یہ دانے گر رہے ہیں اسی طریقے سے اس وقت فتنے گریں گے زمین کے اوپر. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا, نجات کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیونکہ صحابہ کے لیے سب سے اہم چیز کیا تھی؟ ایمان تھا. صحابہ نے غزوات کے موقع کے اوپر اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی, اپنی بیویوں کی پرواہ نہیں کی, اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی, لیکن صرف یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھ کا اشارہ کس طرف ہے, اللہ کے نبی کس چیز سے خوش ہوں گے. صحابہ کی نظر اس کے اوپر تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہوگا, جو شخص جتنا زیادہ اپنے گھر کے اندر رہے گا وہ ان فتنوں سے بچے گا, جو شخص جتنا زیادہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا وہ ان فتنوں سے بچے گا, جو دنیا سے اتنا دور رہے گا. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخاری کے اندر, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر قیامت کے آثار کو ذکر کیا ہے وہاں پر اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر قرب قیامت میں فتنوں سے بچنا ہے تو وہ شخص فتنوں سے بچے گا جو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کے بیٹھ جائے اور اپنی حاجت کے لیے ایک بکری اپنے ساتھ لے جائے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو. فرمایا کہ وہی اس کا دودھ پیئے, اس بکری کو کھلائے, جنگل میں چرائے اور چرانے کے بعد جو دودھ نکلے وہ دودھ پی لے, اس طریقے سے زندگی گزارتے, وہی شخص فتنوں سے بچ سکتا ہے. تو ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب دامت برکاتہم نے جب یہ حدیث پڑھائی تو فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چلا جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اتنا کنارا کشی کرے, دنیا کے اندر غلو اور گھسے نہ کہ زیادہ سے زیادہ کما لوں. آج کیا ہے لوگوں میں شوق کہ یار زیادہ سے زیادہ کما لوں. اگر 6 گھنٹہ کام کرتا ہے 2 گھنٹے کی قوت بچی تو کیا کہتا ہے, چلو 2 گھنٹہ اوور ٹائم بھی کر لیتا ہوں تاکہ کچھ زیادہ کما لوں. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جو شخص صرف بکری کے دودھ پر اکتفا کرے. آج بکری کا دودھ تو پینا دور کی بات ہے, اللہ نے کتنی نعمت عطا فرمائی, پھر بھی انسان کیا ہے قناعت نہیں کرتا اس کے اوپر. دین کا قناعت کر لے گا. کیا ہوا؟ کہیں گئے تھے؟ ہاں کہیں گئے تھے نیک صحبت کے اندر. کتنی دیر رہے؟ آدھا گھنٹہ رہے. اللہ نے بہت فائدہ دیا ماشاء اللہ. جب تک کتنی دیر کے لیے گئے تھے؟ 8 گھنٹے کے لیے. کام پورا ہو گیا؟ نہیں کام پورا نہیں ہوا. جہاں دین کی ضرورت ہے تو وہاں انسان آدھے گھنٹے کے اندر کہتا ہے کہ میرا کام پورا ہو گیا, اور جہاں دنیا کی ضرورت ہے وہاں کیا کہتا ہے, 8 گھنٹے لگانے کے بعد بھی کہتا ہے ابھی کام پورا نہیں ہوا, کل پھر جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ جس چیز کی اہمیت اور جس چیز کی عزت دل کے اندر ہوتی ہے, قیمت دل کے اندر ہوتی ہے, جس چیز کا نتیجہ اور ثمرہ انسان کے لیے یقینی ہوتا ہے, اس چیز کو انسان یقین دل سے چاہتا ہے. دنیا کی اہمیت غالب ہو گئی تو دنیا 8 گھنٹے میں پوری نہیں ہوتی, اور دین کی قدر و قیمت کم ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر پوری ہو جاتی ہے. پیاس نہ لگی ہو, سردی ہو, تو انسان کو آپ ایک گلاس پانی پیش کیجئے کہ آپ مہمان آئے پانی پی لیجئے, تو وہ کیا کرتا ہے, ایک دو گھونٹ پی کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن شدید گرمی, جیسے آج کل گرمی پڑ رہی ہے, ایسی گرمی کے اندر آپ ایک شخص کو ایک گلاس پانی دیجئے لیکن گلاس آدھا بھرا ہوا ہو, آدھا نہ بھرا ہو, تو وہ کیا کہتا ہے کہ میاں دیا تو آدھا بھرا ہوا, کیوں؟ اب قیمت بڑھ گئی اس کی, اب پیاس لگی ہے. تو دوستو, یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے, قرب قیامت کا زمانہ ہے. کتنے ہی کتنے ہیں, جتنا دین کو بچا کر کے رکھے گا یہی دین آگے چل کر اس کے لیے کام آئے گا. دین کے اوپر قائم رہے, مستقیم رہے, اللہ تعالیٰ سے استقامت مانتا رہے, اور اللہ والوں سے جا کر دعا کراتا رہے, ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھتا رہے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے ٹائم ملا کسی اللہ والے کے پاس چلا جائے. فارغ نہ بیٹھے, اگر فارغ بیٹھے گا تو شیطان آ جائے گا اس کو گمراہ کرنے کے لیے. حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کانپور سے آئے. آج ہم کہتے ہیں صحبت کی کیا ضرورت ہے, ارے صحبت کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو جاتے ہی رہتے ہیں اللہ والوں کے پاس, صبح چلے گئے, ہفتے میں ایک بار چلے گئے. حضرت خواجہ عظیم حسن مجذوب رحمتہ اللہ علیہ, تقریباً سب لوگوں نے نام سنا ہوگا, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. کانپور سے آئے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے. قادم سے پوچھا حضرت کہاں ہیں, قادم نے فرمایا بتایا کہ حضرت اوپر تفسیر بیان القرآن لکھ رہے. فرمایا میں کانپور سے 8 گھنٹے سفر کر کے آیا ہوں, 8 گھنٹے ٹرین میں سفر کر کے آیا ہوں, حضرت کو صرف ایک نظر دیکھنا ہے. قاسم نے فرمایا کہ حضرت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جس وقت میں تفسیر قرآن کی لکھ رہا ہوں اس وقت کوئی شخص میرے پاس نہ آئے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ادب دیکھیے. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں, میں بات نہیں کرنا چاہتا, صرف ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. جائے, خادم نے کہا جائیے. چلے گئے, جا کر کے کھڑکی کھولی, ایک نظر دیکھا اور واپس آئے نیچے. خادم سے کہا کہ حضرت سے کہہ دینا کہ عزیز الحسن مجذوب آیا تھا لیکن مجھے کل صبح دوبارہ نوکری پر جانا ہے, لہذا میں واپس جا رہا ہوں, حضرت کو میرا سلام کہہ دینا, اور یہ کہہ کے واپس چلے گئے. ایک نظر ڈالنے کے لیے آئے تھے. دوستو, اس ایک نظر کی برکت کیا تھی. پھر جب خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ جب ہوتے تھے تو بڑے بڑے علماء ادب خواجہ صاحب کے سامنے خاموش بیٹھتے تھے, کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی. یہ کیا تھا, حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ سے جو محبت تھی, جیسی محبت ہوتی ہے ویسی نسبت عطا ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کیسی تھی, سب سے پہلے ایمان لائے, سب سے پہلے ایمان لائے, اور حالت جہالت کے اندر جب ایمان نہیں لائے تھے, ایمان نہیں لائے تھے اس وقت سے دوستی تھی. سب سے لمبا عرصہ صحبت کا ملا تو اللہ نے کیا لقب عطا فرمایا, صدیق. نام تو حضرت ابو بکر تھا لیکن صدیقیت کا لفظ کس لیے عطا ہوا, کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کا ساتھ نبھانے والے صدیق ہے. حضرت عمر عبادات سے انسان نہیں پہنچتا, اگر عبادت سے پہنچتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا, یا رسول, ایک دفعہ دیکھا آسمان کے اوپر ستارے, اتنے ستارے کون گن سکتا ہے بھائی, ستارے کوئی گن سکتا ہے, بولو بھائی, کوئی ستارے گن سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا بات آئی, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جس کی اتنی نیکیاں ہو جس کے آسمان پر ستارے؟ آپ کی उम्मत के अंदर कोई ऐसा शख्स है जिसकी इतनी नेकियां हो जिसने आसमान तक सितारे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐ आयशा, मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिसकी इतनी नेकियां है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तड़प उठी कि मालूम नहीं वो कौन सा शख्स है जिसकी इतनी नेकियां है। फरमाया, या रसूलल्लाह, वो कौन शख्स है? फरमाया, ऐ आयशा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इतनी नेकियां है जिसके आसमान पर सितारे। अब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेटी थी किसकी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी थी। अब अपने बाप की फिक्र होना फितरी चीज थी। फरमाया, या रसूल अल्लाह, और मेरे वालिद हजरत अबू बकर का क्या हाल है? फरमाया, आयशा, अबू बकर की एक दिन की नेकियां इन सितारों से ज्यादा है। हजरत अबू बकर की एक दिन की नेकियां इन सितारों से ज्यादा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमा देते, ए अबू बकर, वो रात जो तूने हिजरत की थी अल्लाह के नबी को अकेले लेकर के निकले थे आप, और क्या कहा था अल्लाह ने? ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आपने फरमाया था कि ए अल्लाह के नबी, आप गम मत कीजिए, अल्लाह ताला हमारे साथ है। ए अबू बकर, वो रात मुझे दे दीजिए और मेरी पूरी जिंदगी की इबादत आप ले लीजिए। अगर खाली इबादत की कमियत के ऊपर नजात होती तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी जिंदगी की इबादत दे रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से वो एक रात की इबादत मांग रहे हैं, क्योंकि उस रात के अंदर जो खौफ था, ना कोई हर तरफ दुश्मन, हजरत बारे नबूवत कंधे के ऊपर, और हजरत अबू बकर सिद्दीक का उस बार को लेकर के निकलना, फिर दिल में ये खौफ होना कि चारों तरफ दुश्मन फैला हुआ है। फिर उस गार के अंदर गए, गार को साफ किया, साफ करने के बाद हर जगह कपड़ा फंसाया। आखिरी जगह जहाँ कपड़ा नहीं फंसा सके, हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाए और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुछ देर यहाँ मेरी गोद में लेकर के आराम कर लीजिए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अबू बकर, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या मकाम है कि जिंदगी के अंदर नबी की गोद को, नबी का सर अपनी गोद के अंदर रखा, और जिंदगी के बाद, दुनिया से जाने के बाद, अल्लाह ताला ने नबी का पहलू अता फरमाया। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम था। आज दुनिया जलती है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। एक फिरका ज़ाल्ला है जो नऊज़ु बिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक से जलता है, तो उनके जलने से हजरत सिद्दीकियत का चिराग नहीं बुझेगा। कोई कितना ही जलता रहे, उस फिरके के ऊपर अल्लाह ताला की लानत है। रवाफिज़ के ऊपर अल्लाह ताला की लानत इसी है कि उनको सबसे ज्यादा जलन किससे है, जो अपने आप को क्या कहलाते हैं, हम शियाने अली हैं। उनके ऊपर लानत किस चीज की है? इसी चीज की लानत है। आप उनके साथ खड़े हो जाए नमाज के अंदर, वो आज क्या कहते हैं, हम तो मुसलमानों के भाई हैं। कहां से तुम भाई आ गए? अगर मैं एक कह दूं आपकी माँ को जानिया कहूं, फिर उसके बाद क्या कहूं कि मैं तो आपका भाई हूँ, मुझे तो आप भाई बना दीजिए। भाई बनाएगा कोई? बोलो भाई, इतना बड़ा मजमा है। अगर मैं किसी शख्स की माँ को जानिया कहूँ, जानला और गुमराह कहूँ, और फिर उस शख्स से कहूँ ये मुकालबा रखूँ और ये तलब रखूँ कि वो मुझे अपना भाई बना ले, तो भाई बनाएगा? आज हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फिरका गालियां दे करके उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा को क्या कहते हैं? नऊज़ु बिल्लाह, हजरत आयशा जानिया थी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम तो मुसलमानों के भाई हैं। हमें मुसलमान जो हमें भाई नहीं मानता, वो तफर्रुका पैदा कर रहा है। वो तफर्रुका पैदा नहीं कर रहा, तफर्रुका तुमने पैदा किया है। ऐसा खबीस मजहब और ऐसा जलील मजहब दुनिया के अंदर कोई नहीं है। यहूदी मजहब इतना गंदा नहीं है जितना ये मजहब गंदा है। आज मुसलमान इसको अपना भाई समझते हैं। बात कड़वी है, जरा जल्दी नहीं उतरेगी, लेकिन इस बात को समझो। मुसलमानों जितना नुकसान उम्मत मुस्लिमा को यहूद और नसारा नहीं पहुंचा सके, उतना नुकसान इस फिरके ने मुसलमानों को पहुंचाया। آج لوگ سمجھتے کہ نہیں یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, یہ نکلتے ہیں چلو ان کے کھانے میں شریک ہو جاؤ. ارے تمہاری ماں کو اگر کوئی گالی دے تم اس کی طرف پلٹ کر کے تھوکنا پسند نہیں کرتے. آج امہات المومنین کو کھلے عام گالی دی جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو جہنم ہی کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کتا ملعون کہا جاتا ہے. آج مسلمان ان کے دسترخوان پر جا کر بیٹھے کیوں جا کر کے بیٹھیں گے؟ اللہ نے ہمیں بہت دیا کھانے کے لیے, ہم بھوکے نہیں ہیں. لیکن دنیا کے اندر اس وقت جو جنگ چل رہی ہے, اس کفر کی جنگ کے اندر انہوں نے جو کفر کا ساتھ دیا وہ کفر کے ساتھ ہے, اور جو ایمان والے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. آج وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر جگہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ہم مومنین کے ساتھ ہیں. تقیہ ان کا ایک, صرف ان کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں. ان کے مسئلے کے اندر سب سے اہم چیز تقیہ ہے. اور تقیہ کے معنی کیا ہے؟ کہ وقت کے اوپر ایسے جھوٹ بولو ضرورتاً کہ دوسرا انسان مطمئن ہو جائے. آپ ان سے کہے تم کافر ہو, کبھی بھی نہیں مانے گا. آپ اس سے کہو تم حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہو, کبھی تسلیم نہیں کرے گا. لیکن ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو, نعوذ باللہ من ذالک. ایسا ذلیل فرقہ اور ایسا بدترین فرقہ کہ جن کا مذہب یہ ہو کہ ان کا ایک امام گزرائے چوتھی صدی کے اندر. اس امام کے پاس کیا تھا؟ وہ لونڈے باز تھا. جب اس امام سے پوچھا گیا, اور وہ ظالم نے لونڈا رکھا ہوا تھا, جب اس سے کسی نے پوچھا کہ تو نے یہ لڑکا کیوں رکھا ہے, اس سے کیوں تو بدترین کراتا ہے, تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا اس بدفعلی کرانے سے انسان کی توازن قائم رہتی ہے. یہ بدفعلی کرانے سے انسان کی توازن قائم رہتی ہے. تو جس دین کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہو, ہمارا اور ان کا کلمہ ایک نہیں, ہمارا اور ان کا قرآن ایک نہیں, ہمارا اور ان کا نبی ایک نہیں, ہماری اذان ان کی اذان سے نہیں ملتی, ہماری نماز ان کی نماز سے نہیں ملتی, ہمارا قرآن ان کے قرآن سے نہیں ملتا, ہمارا کلمہ ان کے کلمے سے نہیں ملتا. ارے ہندو نے تو کیا کہا تھا کہ میں صرف کس کو مانتا ہوں؟ خود کو مانتا ہوں. اللہ کا انکار کیا. مسلمانوں کا اجتماعی فیصلہ کیا ہے؟ بولے بھائی کافر ہے. کوئی ہندو کو اپنا بھائی بناتا ہے؟ مسلمان مانتا ہے. اور جس شخص کا نہ نماز ملتی ہو, نہ روزہ ملتا ہو, نہ حج ملتا ہو, نہ زکات ملتی ہو. زکات الگ طریقے سے دیں گے, حج الگ طریقے سے کریں گے, نماز الگ طریقے سے پڑھیں گے, اذان الگ طریقے سے دیں گے, پھر اس کے بعد کہاں سے بھائی بن گئے, کہاں سے مسلمان بن گئے؟ عراق کے اندر, افغانستان کے اندر, پاکستان کے اندر مسلمانوں کا جو سب سے زیادہ خون بہایا ہے وہ اسی فرقہ ظالہ نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے, اور مسلمانوں کی آستین کے اندر چھپ کر وار کیا ہے اس فرقے نے. یہ جو ڈھول بجاتے ہیں کہ ہمیں اپنا بھائی بنا لو, شیعہ سنی بھائی بھائی, دیوبندیت کہاں سے آئی؟ تم مسلمان ہو کہاں سے؟ تمہارے اندر مسلمانوں والی بات ہے کہاں پر؟ لوگ کہتے ہیں مولانا تفرقے کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں تفرقے کی بات نہیں کرتا, میں تصویر آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. اگر آپ کی بات کو کوئی گالی دے, بناؤ بھائی اپنا دل بڑا کرو. لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا آپ لوگوں کا دل بہت چھوٹا ہے, آپ لوگ غصہ سے قلبی سے کام نہیں لیتے, آپ ان کو اپنا بھائی تسلیم کر لیں. آپ کی ماں کو میں گالی دیتا ہوں کہ آپ کی ماں زانیہ ہے, بھائی تسلیم کرو گے؟ کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ کہو استاد قلبی کا مظاہرہ, کہو کہ جو ہماری ماں کو گالی دیتا ہے ہم اسے بھی بھائی مانتے ہیں. مانو گے بھائی؟ نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ کہ ہماری ماں کو گالی دی ہے. اور واللہ ہماری ماں کو اگر کوئی شخص گالی دے, ہم شاید اس کو اپنا مجبوری میں بھائی بنا دے, لیکن ہماری ماں کو مومن کو اگر گالی دے, اس کو ہم مسلمان کبھی اپنا بھائی تسلیم نہیں کر سکتے. جو حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر لعنت بھیج دے, اس کو ہم اپنا بھائی تسلیم کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملعون اور جہنمی کہے, جس کا
کیا ہے ایمان اس چیز کے اوپر ہو کہ جب ہمارا امام آئے گا تو حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر کو ان کی قبروں سے نکال کر کے ان کو پھانسی کے اوپر لٹکا دے گا. پھانسی کے اوپر تم لٹکو گے, وہ نہیں لٹکیں گے. خباثت کی انتہا ہو گئی اس ملک کے اندر. حکمران وہ غالب ہو گئے, 2.5% ہے پھر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں. کیا ہے آج ہم نے اپنے اندر وسعت قلبی چھوڑ دی, آپس میں بھائی بندی چھوڑ دی, تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ, اس ذلیل اور رذیل فرقے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر غالب کر دیا. آج آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. تم کب مسلمانوں کے ساتھ ہو؟ جب عراق کی جنگ شروع ہوئی, مقتدا صدر نامی شخص کھڑا ہوا جو ان کا لیڈر بنا, 6 مہینے 8 مہینے کے بعد اس نے امریکیوں سے فوراً جا کر کے کیا کر لیا, مذاکرات کیے اور ان کے ساتھ جا کر کے مل گیا. آج حکومت عراق کے اندر ان کی ہے, اور سنی عورتوں کو جس طریقے سے انہوں نے ذبح کیا ہے آج تک تاریخ کے اندر وہ ظلم کسی نے نہیں کیا. سنی بچوں کے سر کاٹ کے لے گئے, سنی عورتوں کی چھاتیاں کاٹ لی گئی. کنہوں نے کاٹی؟ انہوں نے کاٹی. آج کہتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں, ہمارا ایمان کامل ہے, ہم مسلمان ہیں. تم کہاں سے مسلمان ہو؟ تمہارا کلمہ ایک نہیں ہے. کلمہ ملتا ہے؟ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, بس ختم ہو گیا کلمہ. ہماری اذان کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے ان کی اذان وہ ہے. ہماری نماز کیا ہے؟ ان کی نماز کیا ہے؟ ہمارا روزہ کیا ہے؟ ان کا روزہ کیا ہے؟ کیا کہے جن مسلمانوں کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے, جو مفاد پرست مسلمان ہیں, وہی کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. ورنہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائی ہے, وہ کبھی کسی نجس, کسی عقل سلیم والے انسان کو کہہ دو تھوڑا سا گوبر کھا لے یار, لوگ تجھے جو ہے بہت کیا کہیں گے, وسیع القلب کہیں گے کہ تیرا دل بڑا وسیع ہے, کھائے گا؟ اگر اعلان کر دیا جائے پاکستان کے اندر کہ تھوڑا سا گوبر کوئی شخص کھا لے, یا صرف آدھا چھٹان, زیادہ نہیں آدھا چھٹان پیشاب پی لے, جو پیشاب پیے گا اس کو وسعت قلبی کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ وسیع القلب ہے. ہاتھ کھڑا کرو بھائی, کتنے لوگ پیو گے؟ کوئی پیے گا؟ دوستو پیشاب پی لو, پخانا کھا لو, اس کے بعد قے کر دو, پاک ہو جاؤ گے. لیکن اگر کفر کی سب کے اندر شامل ہو گئے تو ایمان نہیں رہا, آپ ایمان سے خارج ہو گئے. آج یہ کون سی مساج قلبی سکھائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کیا فرمایا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے. جب اللہ دوست ہے تو اس کے علاوہ ہمیں کس کے دوستی کی ضرورت ہے؟ کیا مسلمان کم ہے دنیا کے اندر؟ بولو بھائی. کہتے ہیں ہم تو مومنین ہیں, تم ملعونین ہو. خباثت تمہارے ذرے ذرے کے اندر بھری ہوئی ہے. آج تک مفتی نظام الدین شامزئی سے لے کر کے آج تک جتنے علماء شہید ہوئے, ان تمام علماء کی شہادت کے اندر ان خبیثوں کا ہاتھ ہے. مضمون میرا یہ نہیں تھا, لیکن جب دل پر چوٹ لگی ہوتی ہے تو وہ ابھری آتی ہے. یہ یہود و نصارہ کی ناپاک اور نجس حالات ہیں یہ, اور آج بھی یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہے. دنیا کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں مسجد اقصی کو ہم رہا کرائیں گے, مسجد اقصی کی حفاظت ہم کریں گے. ارے مسجد اقصی کئی بیماری وجہ سے رہائی تم کر دے رہا ہو. جس کا مذہب تقویٰ ہو, جس کا مذہب یہ ہو کہ جو اپنی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ سو جائے, کہتے ہیں وہ افضل ہے اس کے لیے. زنا نہ کرو, باہر نہ جاؤ, اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کر لو, یہ افضل ہے. یہ ان کے عقائد کے اندر سے. اگر حوالہ چاہیے, حوالہ میرے ذمے, حوالہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. آج وہ فرقہ, وہ ملعون فرقہ جو اپنی ماں کے ساتھ لیتے ہیں, وہ فخر محسوس کرتا ہے اور یہ ساتھ ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے. آج وہ فرقہ کیا کہتا ہے, ہم تمہارے بھائی ہیں. अरे अगर किसी का पता चल जाए ये वाला तो जिना है, इंसान खाने पर भी बैठता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। और ये ऐसा फिरका है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चले जाओ, बैतुल्लाह के अंदर चले जाओ, ये नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होगा बराबर में आकर के, भले इससे कैसे ही लिबास पहना हो इसकी बदबू से पता चल जाएगा ये हजरत उमर को गाली देने वाला है।
जो सहाबा को गाली बकेगा उससे बदबू तो आएगी आएगी,
जो कुफर का पेशाब पिएगा और कुफर का पखाना खाएगा उसके मुंह से बदबू तो आएगी आएगी। फिर उसके बाद क्या है, क्या कहते हैं, अरे हम तो भाई हैं आपके, हमारे अंदर क्या क्या बुराई है,
तुम भाई हो हमारे, ऐसा भाई हो बचपन में गला मरोड़ के फेंक दिया है।
बात चल रही थी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की, कि सहाबा को अल्लाह ने क्या मर्तबा अता फरमाया था, वो चार सितारे थे। कहते हैं कि लड़ाई थी, लड़ाई बड़ों के अंदर होती है तो भंगियों को बोलने का हक नहीं होता। अगर हजरत हसन हजरत हुसैन हजरत मुआविया में लड़ाई थी तो तुम धोखे वाले कौन होते हो, तुम्हें किससे हक दिया है। अगर बादशाह की औलाद लड़ती है तो क्या गेट में खड़ा हुआ पासवान उस पर तजिए करता है कि बादशाह के बेटे लड़ रहे हैं, अरे फलाना तो देखो ऐसा है, फलाना ऐसा है, आप और मैं कौन है, हजरत मुआविया और हजरत हसन और हजरत हुसैन के सामने मेरी और आपकी क्या हकीकत है। इसलिए उलमाए देवबंद का अकीदा क्या है कि सहाबा जैसे भी है हमारे सरों के ताज है, हमें उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, वो जैसे भी है रजी अल्लाह अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी है, लिहाजा अल्लाह जाने और वो जाने, हमारा काम तो क्या है सहाबा का अदब करना, सहाबा की गुलामी करना, यही नजात का जरिया है। अगर सहाबा पर जोश सुंगी उठाएगा, खा हजरत मुआविया पर उठाए, खा हजरत हसन पर उठाए, खा हजरत हुसैन के ऊपर उठाए, फिर अपनी खबर को सोच लो वहां क्या होगा, खबर को सोच लो। ये भाई थे सारे और भाइयों को हक होता है आपस के अंदर, और लड़ाई कुछ भी नहीं थी। असल हकीकत बताओ हजरत मुआविया और तारीखी हकायक हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब की किताब है, जाओ उठा करके पढ़ो, हकीकत मालूम होगी। जिनके मुंह से हकीकत सुनने के बाद आज मुसलमान क्या कहता है कि यार मालूम नहीं हजरत मुआविया ने क्यों शहीद कर दिया, जरा हकीकत उठा करके देखो कि भेजने वाले कौन थे और वहां उकसाने वाले कौन थे, यही थे उकसाने वाले, यही थे। आज भी इनका रवैया क्या है, किसी भी आलिम को शहीद कर देंगे उसके बाद क्या पहुंच जाएंगे, हम ताजियत के लिए आए, रोने लग जाएंगे। तुम्हारे जिम्मे तुम्हारे नसीब में अल्लाह ने रोना लिखा है, सारी जिंदगी सीना पीटना लिखा है। एक आलिम ने बड़ी अच्छी बात कही, फरमाया सीना अपना दो हाथ हमारे दो, हम पीट के दिखाते हैं पीटा किस तरह जाता है, तुम क्या पीटोगे, तुम क्या पीटोगे, सीना अपना दो सर अपना दो, जूती हमारी होगी और हाथ हमारा होगा, पीट के हम सिखाते हैं पीछे पीटा किस तरह जाता है। आते फिर सहाबा से मोहब्बत का दावा करते, हमें हजरत हुसैन से मोहब्बत है, हमें हजरत अली से मोहब्बत है, तफजीलन आज कहा जाता है मौलाना इतने फिरके हैं उसके अंदर, क्या तमाम फिरके काफिर है उसके अंदर। तुम्हें एक मिसाल दे देता हूं, एक आम मिसाल, हैरान ना हो ये आज मजमून पहली दफा बयान कर रहा हूं तो हैरानगी की बात नहीं है, हक कभी भी बयान हो सकता है, हक कभी भी बयान हो सकता है, हक के लिए बयान होने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, हक बया हक अल्लाह ताला जब तौफीक दे उस वक्त बयान कर दे, अपनी जान की परवाह मसलिहतें दोस्तों कितनी हो चुकी है। आसिया सिद्दीकी कैद के अंदर है, रेमन डेविस छूटकर वहां पहुंच चुका है, ये किसकी वजह से, ये उलमा की मसलियतों की वजह से, उलमा ने मसलियतों के लिबादे पर लिबादे ओढ़ लिए, जब लिबादे पर लिबादे ओढ़ लिए तो फिर क्या होगा आवाम का हाल, कि आवाम को हक और सही बात मालूम नहीं है। आज कहते हैं ईरान इस्लामी मुल्क है, میں پوچھتا ہوں اگر اسلامی ملک ہے تو آج تک کبھی ان کی لڑائی کیوں نہیں ہوئی یہود و نصارا سے؟ سوال کرو، ایک سوال ہے. اگر وہ اسلامی ملک ہے، کہتے ہیں برادر اسلامی ملک، برادر اسلامی ملک، اگر برادر اسلامی ملک ہے تو آج تک لڑائی کیوں نہیں ہوئی؟ اور جو اس ملک کا بنانے والا تھا اس کا آج پوری دنیا کے اندر اس کے ماننے والے موجود ہیں، جن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ فرقہ ضالہ ہے یا ہدایت کے اوپر ہے. آپ اس کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کا کیا فکر و خیال تھا. وہ کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ جہنمی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن کوڑے برسائے جائیں گے، یہ اس کا عقیدہ ہے. اب اس کے عقیدے کے اوپر جو ایمان لے آئے وہ بھی کافر ہے. بھائی اسلام میں ایک پیمانہ دیا ہے، مومنین کو ایک پیمانہ دیا گیا ہے، مسلمانوں کو ایک پیمانہ دیا گیا ہے، اس پیمانے کے اوپر چلو. یہ پیمانہ ہے ایمان کا اور یہ پیمانہ ہے کفر کا. جو کفر کے پیمانے کے اوپر پورا اترے وہ کافر ہے، جو ایمان کے پیمانے کے اوپر پورا اترے وہ مومن ہے. خالی مومن اور مومنات نام رکھنے سے مومن نہیں بنتا. تو ان لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے درجات عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قرب قیامت میں اتنے فتنے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے کہ جو شخص باہر نکلے گا بلا ضرورت. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث بخاری کی، ہم نکالے گا لسانت ولیسعى بیتک وابکی علی خطیئتک. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہم نکالے گا لسانت، اپنی زبان پر قابو رکھ، کیونکہ یہ زبان کیا ہے؟ اس کے اندر ہڈی نہیں ہے، صرف گوشت ہے، لیکن یہ جب حرکت کرتی ہے تو بڑی بڑی لڑائیاں کرا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھ، وقت کی آیا خطیئتک، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. اور ولیسعى بیتک، اور تیسری بات کیا فرمائی؟ فرما اپنے گھر کو وسیع رکھ. گھر چھوٹا سا ہے لیکن ضرورت کی چیز پوری ہے، بس کافی ہے. باہر نکل کر کے آج دیکھے کیا ہے، کہیں ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے، کہیں آج کتنے مسلمان روزانہ اخبار اٹھائے، کبھی 20 مسلمان مر گئے، کبھی 30 مسلمان مر گئے. کیوں مر گئے؟ تو کہتا ہے آؤ چل یار دودھ لے کر کے آ جائے، آؤ چل یار فلانی چیز کھا کر کے آ جائے. نکلے گولی لگی، کہاں سے آئی کسی کو نہیں پتا، کس نے مارا، کیسے مارا کچھ نہیں پتا، مر گیا چلا گیا اللہ کے پاس. تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا ولیسعى بیتک، اپنے گھر کو وسیع رکھ. کیا مطلب؟ اپنے گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکل، لیکن دینی ضرورت اس سے مستثنا ہے. دین کے لیے نکل سکتا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے نکل سکتا ہے، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے نکل سکتا ہے، لیکن ویسے ہی گھومنے جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کلپٹن جا رہے ہیں گھومنے کے لیے. ارے اللہ کے بندے، گھومنا ضروری نہیں ہے، جان بچانا ضروری ہے. بولو بھائی، جان بچانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جان بچائے، گھومنے جا رہے ہیں، فلاں چیز کھانے جا رہے ہیں، فلاں چیز لینے جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ تعالیٰ مومنین کے دوست ہیں جو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتے ہیں مومنین کو. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اللہ نے فرمایا اور طاغوت کیا ہے؟ شیطان. یہ بھی دوست ہے، یہ بھی دوست ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الى الظلمات. یہ تمہیں کیا ہے؟ نور سے نکالے گا. اس کی کوشش ہوگی، ارے اس کا تعلق اللہ والوں سے قائم ہو گیا، توڑو اس کے دل کے اندر بدگمانی ڈالو، اس کے اندر کیا کرو، کوئی عیب جو ہی ڈالو. حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ وہ جملہ فرمایا جو سونے سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری خانقاہ میں صرف دو ہی قسم کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. نمبر ایک، یا تو اس کا علم اتنا اونچا ہو کہ میرے ہر عمل کو اپنے علم کے مقابلے میں جانچ لے. نمبر ایک, میرے ہر عمل کو جانچ لے کہ یہ حدیث کے اندر یہ عمل فلا جگہ آیا ہے, لہذا شیخ نے جو عمل کیا یہ فلا جگہ حدیث میں موجود ہے. وہ فرمایا یہ نہیں ہے تو فرمایا جو اندھا اعتماد کر کے ہاتھ دے دیتا ہے کہ شیخ نے جو کیا صحیح کیا. فرمایا دیکھو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس کی سند معلوم کر لو, لیکن اگر سند معلوم کر لی یقین اور غالب ہو گیا کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے تو فرمایا اب علاج کے دوران وسوسے مت لاؤ, ورنہ اگر وسوسے آئیں گے تو علاج نہیں ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اللہ والوں کے پاس جاؤ تو کیا ہے, پہلے معلوم کر لو کہ یہ سچا اللہ والا ہے یا نہیں. جب یقین کامل ہو گیا تو پھر کیا ہے, اب آنکھ بند کر کے اس کے ہاتھ پر بیٹھ ہو جاؤ. جو آنکھ بند کر کے بیٹھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. حضرت خواجہ صاحب کو کون جانتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آج بڑے بڑے علماء بڑی بڑی مساجد کے اندر, بڑی بڑی مجالس کے اندر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے پیر حضرت خواجہ صاحب کا نام ادب سے لیتے ہیں. کیوں ادب سے لیتے ہیں, کہ خواجہ صاحب نے حضرت حکیم الامت کی جوتیاں سیدھی کی تھی, اور ان جوتیوں کے صدقے میں جو چیز عطا ہوئی تھی اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک عطا فرمائی تھی. دوستو اللہ والوں سے تعلق رکھو, کس لیے, کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک عطا فرما دے. خالص نیت ہو, نیت اپنی خالص رکھو, کس لیے, کسی اللہ والے کے پاس جائے کس نیت سے جائے, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے مل جائے گی, اللہ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ میں وہاں بڑی خالقہ ہے بڑے اللہ والے, میں وہاں جاؤں گا تو میرا نام ہوگا, اگر میں بیت ہو گیا تو پھر میں اپنے نام کے ساتھ کیا لکھوں گا, فلاں حضرت مرشدی و ملائی میں ان سے بیت ہوں. نہیں, اس لیے نہیں, اس لیے جاؤ, کس لیے, کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے. اور اللہ کی ذات حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑا عالم ہو, ارے معمولی انسان سے بھی اگر انسان کی انسیت ملتی ہے, انسان کا دل ملتا ہے, اس سے بیت ہو جاؤ. ایک انسان ہے اس کے اندر خون کی کمی ہے, ڈاکٹر نے اس کو کیا کہا, وہ فلاں سبزی بیچنے والا جو ہے تجھے اس کا خون چڑھے گا, لیکن وہ انسان کیا کہتا ہے, یہ تو میری توہین ہے کہ سبزی بیچنے والے کا خون میں چڑھواؤں. بادشاہ کہتا ہے تیرا خون میں چی, ڈاکٹر کیا کہتا ہے, تیرا خون میں چوسی سے ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, میں تو کسی طاقتور انسان کا خون چڑھواؤں گا. گیا جا کر کے طاقتور انسان سے خون لے آیا, ڈاکٹر نے پوچھا کون سا خون لائے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر بات نہیں کرنا, چپ چاپ یہ خون چڑھا دے مجھے. تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے, موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے, چڑھا تو میں دوں گا. اب چڑھنے کے بعد اب یہ بے چین ہے, کیوں بے چین ہے, کہ خون میچ نہیں ہوا. اسی طریقے سے روح, روح جو ہے یہ بھی میچ ہوتی ہے, جس سے روح میچ ہے. حضرت والا حضور رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمائے بعض دفعہ انسان کی روح کسی عام انسان سے محض ہو جاتی ہے, فرمائے جب اس سے تعلق قائم کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر عطا فرما دیں گے. یہ مت ہو کہ فلانے درجے کا خوف ہو, قطب ہو, افضال ہو, جس سے بیعت ہو گئے, ارے اللہ کے لیے بیعت ہو رہے ہو یا دنیا کے لیے, بولو بھائی, اللہ والوں کے لیے کے پاس کس لیے جانا ہوتا ہے, اللہ کے لیے جانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مل جائے, دین ہمیں مل جائے, دین ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے. تو دین کو حاصل کرنے کے لیے یہ مت دیکھو کہ ان کا نام کتنا لمبا ہے, یہ دیکھو کہ ان کی اطاعت کیسی ہے, اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی میں کس طریقے سے بچتے ہیں. دادا نے فرمایا اس زمانے کے اندر عبادت ہر انسان کر لیتا ہے, ابھی اس مسئلے میں اعلان کیا جائے کہ بیان کے بعد قرآن دازی ہوگی, اور اس قرآن دازی کے اندر دو ٹکٹ عمرے کے نکلیں گے, لہذا جتنے لوگ ہیں وہاں کھول کر کے بیٹھے, کوئی شخص نہیں سوئے گا. لیکن یہ اعلان کیا جائے کہ اس بیان کے بعد وہ تو خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو کھڑا کیا جائے گا, جو زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں کریں گے, ہر انسان سر نیچے کر کے بیٹھا ہوگا.
پتہ نہیں گناہ مجھ سے چھوٹے یا نہ چھوٹے. دادا نے فرمایا آج عبادات کی کثرت ہے, نماز پڑھنے کے لیے کہاؤ تیار ہے, عمرہ کرنے کے لیے کہاؤ. کہتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی جو آپ مجھے عمرے پر بھیج رہے ہیں, اور حج کا نام نکل آئے تو کہتے ہیں سبحان اللہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن فرمایا یہ کہو کہ گناہ چھوڑ دو, فرمایا کہ مجمع عام میں سوال کرو کہ کتنے لوگ ہیں, بھائی ہاتھ کھڑا کرو جو عمرہ کرنا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو. آپ نہیں چاہتے تو ہاتھ کھڑا کرو. کتنے لوگ ہیں جو حج کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں ایک ایسا بندہ ہے جو کسی کو حج کرا سکتا ہے. سب کو حج کرنے کا شوق ہے, لیکن اب وہ ہاتھ کھڑا کرے جو گناہ چھوڑنا چاہتا ہے. عہد کرتے ہو کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے؟ دوستو یہی عزم چاہیے بس. کفر کو جو ڈر ہے مسلمانوں سے, وہ یہ ڈر نہیں ہے کہ مسلمان نماز کیوں چھوڑ رہا ہے, نماز مسلمان نے عمرہ کیوں نہیں کیا. مسلمان وہ کیا جاتے کہ مسلمان گناہوں کے اندر مبتلا رہے. ان کو معلوم ہے کہ جب تک گناہوں میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سنیں گے نہیں, اور جب اللہ سنے گا نہیں تو ان کی دبا دب پٹائی لگائے جاؤ. ایک بچہ ماں کا نافرمان ہے, ماں باہر بارش ہو رہی ہے, ماں کیا کہتی ہے اندر آ جا. وہ کہتا ہے اماں بارش میں نہانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو ماں کیا کہتی ہے محلے کے بچے کو بھیجتی ہے, جا ذرا اس کو دو تھپڑ لگا. جب دو تھپڑ لگتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے, اما کہہ کے گھر میں بھاگ آتا ہے. اما کہتی ہے جب پڑے بھاگا نہیں بھاگا. تو آج کفر ہم پر کیوں مسلط ہوا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کفر کی قوت نہیں ہے, ہماری روحانی وہ ہے کمزوری, کہ ہماری روح کمزور ہو گئی تو کفر کی طاقت ہم پر مسلط ہو گئی. اگر ہم گناہ چھوڑ دیں تو ہماری روح کبھی ہو جائے گی. بظاہر جسم لاغر ہوگا, جسم کمزور ہوگا, لیکن روح کبھی ہوگی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کفر پر ہم پر ہمارا مسلمانوں کو کفر کے اوپر غلبہ عطا فرمائیں گے. آج دیکھیے کیسے کیسے سانڈ ہیں حکومت کے اندر, لیکن ایک یہودی کو نہیں روک سکے, ایک یہودی کو نہیں روک سکے. کیا کہتے ہیں؟ مجبوری تھی, ہم نے تو دیت ادا کر دی. سب جھوٹے, صرف اپنی لالچ اور عشق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دیا. کیا آسیہ کو نہیں مانگ سکتے تھے؟ اگر ڈر جاتے تو ان کا باپ بھی دیتا. لیکن تم نے اپنا مادہ پن, عورت ہونا اب دکھا دیا ان کو. اس بار وہ سمجھ گئے یہ تو عورتیں, بظاہر مرد ہیں لیکن طبیعت ان کی عورت کیسی ہے. انہوں نے کہا چلو ان کی ایک لاکھ نہیں, ایک ہزار نہیں, دس لاکھ. آج کتنے ہزار مسلمان عورتیں کفار کی قید کے اندر ہیں, اور یہ ایک قاتل کو قید نہیں رکھ سکی. صحابہ کا کیا حال تھا؟ غزوہ احد کے موقع پر جب کفار قیدی بنا کر کے لائے گئے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر تمہاری کیا رائے ان قیدیوں کے بارے میں؟ فرمایا یا رسول اللہ فدیہ لے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر سے پوچھا اے عمر تیری کیا رائے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جس کا رشتے دار آ رہا ہے لڑنے کے لیے مسلمانوں سے اس کے حوالے کیا جائے, اور اس سے کہا جائے اپنے رشتے دار کی گردن اڑا دے. تم ڈٹے ڈٹتے تو صحیح, آج پاکستان کا مسلمان تمہارے ساتھ تھا لیکن تم افسوس ڈٹے نہیں. تم نے پھر ایک دفعہ دکھایا کہ تم ہمارے بھائی نہیں. تم کس کے بھائی ہو؟ تم یہود نصارا کے بھائی ہو. تمہارے لیے مومنین کی کوئی چیز کوئی اہمیت مومن کی نہیں ہے. اگر ہوتی تو مومن کی سنتا نا. بھائی اگر میں آپ کو بھائی کہہ رہا ہوں تو آپ کے اوپر کیسے ہی مشکل کیوں نہ آ جائے. آپ ہر معاملے کے اندر, ارے بچہ کافی لیتے وقت دادا نے کیا فرمایا, اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے. اگر باپ کیا کہتا ہے لے لے, خالی سر ہی لا دیتا ہے تو بچہ کافی لے لیتا ہے ورنہ نہیں لیتا. تم نے پاکستان کے مسلمانوں کی طرف تو دیکھا ہوتا کہ مسلمانوں کے دل کیا کہہ رہے, لیکن تمہاری نظر ڈالر کے اوپر تھی. وہ تلک الایام نداولها بین الناس ہے، یہ دن گھومتے رہیں گے.
ایک وہ وقت تھا جب ایک جابر تھا، وہ کیا کہتا تھا، میری سیٹ اتنی مضبوط ہے کہ مجھے کوئی کیا ہی لائے گا. ایک مسجد کے اوپر آپریشن کیا، آج دنیا میں جان چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے لیکن جگہ نہیں مل رہی. وہ کہتا ہے میں پاکستان آؤں گا، میں کہتا ہوں تو آ کر کے دیکھ، پاکستان کے عوام بغیر صحیح ہوئے، تو اتر کر کے دیکھ آج کی زمین کے اوپر، پھر تجھے مسلمان بتائیں گے کہ تیری حقیقت کیا ہے. تو نے ہزاروں مسلمان عورتوں کا خون بہایا ہے، ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا ہے. تیرا خون اس ہمارا خون ارضا ہے، تیرا خون خون ہے، مسلمانوں کا خون پانی ہے. بولو بھائی، خون جس زمین کے اوپر گرتا ہے خالی زمین کا رنگ تبدیل نہیں کرتا، اس مملکت کی اس قوم کی تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے. عراق کے اندر جب بمباری ہوئی، ایک شاہراہ ایسی تھی جس جیسے ہمارے یہاں حیدرآباد کی شاہراہ ہے، 350 کلومیٹر کی شاہراہ تھی، اس کے اوپر امریکیوں نے بمباری کی، 10,000 مسلمان ایک گھنٹے میں شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے وہاں کے مسلمانوں کو کھڑا کیا. پھر باقوبہ کے اندر، فالوجہ کے اندر، وہاں ایسے چھوٹے چھوٹے قصبے تھے ان کے اندر مسلمان کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کفار کے ساتھ کس طرح جہاد کیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ کر کے اپنے پھولوں پر لٹکا دیے. یہود اور سارا سنگ آ گئے کہ جو ٹینک انہوں نے بنائے تھے بارود ڈھونڈنے والا، وہ ٹینک بارود کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اسے پتا نہیں. ارے یہ تمہاری دنیا کی ٹیکنالوجی اللہ کی ٹیکنالوجی کے آگے کیا بیچتی ہے؟ وہ اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس سے خبر نہیں کہ میں کس کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. وہاں مسلمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس کو اڑا دیا. اللہ نے کہا جو قوت آئی ان کے پاس کیا تھا، ٹینک تھے، ہوائی جہاز سے، ان کے دل کے اندر ایک جذبہ تھا کہ اللہ ہمارا خون اور اسلام کا. وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نام لے کر کے کھڑے ہو گئے. اولاً ان کے پاس جو تھا وہ لے کر کے کود گئے. انہوں نے کہا تھا اللہم خذ من دمائنا حتی ترضى، یا اللہ تو اس وقت تک ہم سے خون لے جب تک تو ہم سے راضی نہیں ہو جاتا. اللہ نے فرمایا تو خون دے، انہوں نے خون دیا. جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، آج چاہے آج وہاں سے دنیا کے 42 ممالک ہاتھ جوڑ کر باہر آ جائے، انہوں نے کہا اپنی حکومت سنبھالو بابا، ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. وہ تلک الایام نداولها بین الناس، اب یہ کیا ہے، اب یہ چیز گھومتے ہوئے پھر افغانستان میں آئی، اب پاکستان کے اندر آ گئی. اگر یہاں کا مسلمان نہ اٹھا تو مسلمانوں یاد رکھو مٹا دیے جاؤ گے، صفحہ حسن سے ختم کر دیے جاؤ گے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی قبر کے اوپر آ کر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. اگر مسلمان آج بھی مجتمع نہ ہوا، آج بھی اپنے دشمن کو اگر نہ پہچانا، تو پھر یہ نہیں کہنا کہ اسلام نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ سوچو تم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا. آج کا سوال کیا دے رہا ہوں، ہم یہ نہ سوچے کہ اسلام نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ سوچو ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا. اس کا اگر جواب مل جائے تو اگلے جمعے کو جواب دے دینا.